نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ روم شروع کریں گے. سورۃ روم میں چند باتیں جو ہمارے سیکھنے کی ہیں. پچھلے بارے میں ہم نے مسلمانوں پر ہونے والے مصائب اور تکلیفوں کا ذکر پڑھا, اور 20ویں پورے بارے میں ہم نے اس تھیم کو دیکھا کہ کس طرح جب اللہ کی معرفت ہوتی ہے تو اس کے راستے میں مشکلات آتی ہیں. اسی طرح اب اس 21ویں پارے میں ہم بدلتے ہوئے رنگ دیکھیں گے. سورۃ روم اصل میں انقلاب والی صورت ہے کہ آج کے جو حالات ہیں وہ کل بدل سکتے ہیں, اور آج جو دبے ہوئے ہیں کل وہ ابھر سکتے ہیں, اور اس کے لیے کائنات کی بہت ساری نشانیاں دی گئیں. اور اس صورت میں ومن آیات ہی کا لفظ بار بار آئے گا, اور ان ساری چیزوں کو پڑھتے وقت ہم اپنے دل میں یہ خیال ضرور لائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ہمیں اتنی عام فہم چیزیں اتنے پروٹوکول کے ساتھ کیوں بتائیں. جو بات ہمیں اس میں سے سمجھ آتی وہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور و فکر کرو تاکہ تم عبرت پا سکو. پھر سورۃ روم میں ایک ایسے واقعے کا تذکرہ ہے کہ جو بعد میں من و عن ویسے ہی ہوا جیسے کہ قرآن نے اس کی خبر دی, تو آپ کہہ سکتے کہ سورۃ روم قرآن پاک کی سچائی کی دلیل بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پچھلی صورت میں ہم نے دیکھا الزام تھا کہ وہ خود لکھ لیتے ہیں, کبھی کسی سے پڑھ کے آتے ہیں, کبھی کسی کی باتیں سن کے بتا دیتے ہیں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے واقعے کا تذکرہ کیا جو کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, اور بعد میں پھر وہ ویسے ہی ہوا. اس کو ہم انشاءاللہ بھی آیت کے ساتھ لیں گے. پھر اسی طرح سورۃ روم میں فطرت کی بہت بات ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب ایک انسان فطرت پہ قائم رہتا ہے تو گناہ تو کر ہی نہیں سکتا, شرک اور اسی طرح کی نافرمانیاں کرنا اس کا مزاج نہیں ہوتا. آج کے سبق میں ہم کیا سیکھیں گے؟ تو سب سے پہلے ہم وہ واقعہ دیکھیں گے جس کی بنیاد پہ اس سورت کا نام سورۃ روم ہے. دوسری چیز ہم اس میں سیکھیں گے کہ کچھ شرائط کے ساتھ شرط لگانا کیا جائز ہے, یا پہلے جائز تھی تو آج جائز نہیں ہے. پھر اگلی چیز ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو اس دنیا کے ظاہر میں کھو گئے, انہوں نے تو دنیا کا بھی صرف چھلکا ہی لیا, اس کا گودا نہ لیا. یعنی جو الہامی علم کو اور آخرت کے علم کو چھوڑ کر دنیا بنانے کی کوششیں کرتے ہیں, وہ دنیا کا بھی بیکار ترین حصہ ہی لیتے ہیں, اس کا بھی کوئی اعلیٰ حصہ نہیں لیتے. پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ سے ملاقات کے کون لوگ منکر ہوتے ہیں, اور اسی طرح سے پرانی قوموں میں سے کچھ کی باتیں, کس طرح انہوں نے اپنے وقت میں عروج اختیار کیا لیکن اللہ کو نہ مانے تو اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا. اور اس کے بعد اس میں ہمیں میدان حشر کی کچھ جھلکیاں دکھیں گی کہ مجرموں کا حال اس دن کیا ہوگا, مایوسی ان کے چہروں پہ ہوگی, اور وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں مل کے کرتے تھے وہ ایک دوسرے سے متفرق ہو جائیں گے, اور اس کے برعکس ایمان والے جنتوں میں بہت خوبصورت کر کے سجے سمرے ہوئے حاضر کر دیے جائیں گے. پھر ہم دیکھیں گے صبح و شام کی دعاؤں کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے ایک آیت میں, کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرنا اس سے کیا مراد ہے. آئیے اب ہم سورت کو ساتھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس کا حق ادا کر سکیں. سورۃ روم ترتیب کے اعتبار سے 30ویں نمبر کی سورت ہے, اور نام روم ہے, غلبت الروم پہلی ہی آیت میں آتا ہے. ایک خاص واقعہ ہے جو ہم اس سورت کے ساتھ پڑھیں گے. یہ سورت نازل کب ہوئی تھی؟ اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تقریباً وہ دور جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 690 کے قریب کے دور کی یہ سورت ہے, اس کے آگے پیچھے ہو سکتا ہے. سورت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم حروف مقطعات ہیں, اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ سورت مکی سورت ہے. آپ کو شروع سے بتایا گیا کہ سوائے سورت البقرہ اور آل عمران کے عموماً مکی صورتیں جو ہیں وہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں. سورت روم مکی صورت ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ غیر کسی تمہید کے شروع کرتے ہیں غلبت الروم, اور رومی غالب آ گئے. غلبت کا لفظ فعیلت کے وزن پہ ہے, پیسیو وائس. ایک ہوتا ہے غالب, اب اس میں صاف پتہ چل رہا ہے کون غالب آیا اور اگر چل جائے گا کس پر غالب آیا, لیکن غلبت کہا گیا کہ کون غالب آیا, کس پر غالب آیا, کچھ نہیں پتا. گویا کہ یہ ایک انداز جدت اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں وقت یہ صورت نازل، اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رومی یا روم غالب آئے گا، غلبت الروم، رومی غالب آ گئے، فی ادنا الارضی، قریب کی زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے، کب ہوگا یہ سب؟ سنین، چند سالوں میں، للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کا اختیار اور بعد میں بھی، یعنی کل جو ہوا تھا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا تھا، آج ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کے حکم رہا ہے، اور کل آنے جو ہوگا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا. کیا جس دن یہ بات، آپ یوم اذن یفرحان، خوشیاں منا رہے ہوں گے، کس بات کی خوشیاں؟ بنصر اللہ، اللہ کی جاؤ، وہ مدد کرتا ہے جس کا هو العزیز الرحیم، اور وہ زبردست اور بہت رحم فرمانے والا ہے. وعد اللہ، نہیں خلاف کرتا اللہ اپنے وعدے کے، اکثر لا یعلمون، لیکن نہیں رکھتے. یقیناً آپ کے ذہن میں کس واقعے کا ذکر ہے، کیا ہے، یہ بول دیکھتے ہیں تاکہ پورے سبق کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں. چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں بولوں گی، جو لکھ سکیں لکھیں، نہ بھی لکھ سکیں تو آپ کو یہ چیز انشاءاللہ تفاسیر میں تو مل جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دور میں نبوت ملی، اس دور میں دو سپر پاورز تھیں جس کو بڑی طاقتیں کہہ سکتے ہیں، آج کی زبان میں سپر پاور کا لفظ ہے. ایک ایرانی سلطنت تھی اور دوسری رومنز تھے. ایرانی بت پرست تھے اور رومنز جو تھے وہ کرسچینز تھے. ٹھیک ہے، سورت روم کا آغاز ہی ان دونوں کے حوالے سے ہوا. ایرانی سلطنت کی بنیاد آج سے کوئی 2500 سال قبل ایران کے عظیم بادشاہ کے خسرو، سائرس کا نام سنا ہوگا، اس نے رکھی تھی. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کی بنیاد خسرو یعنی سائرس نے رکھی تھی، جس کو ذوالقرنین کے نام سے ہم جانتے ہیں اور پیچھے پڑ چکے ہیں سورت کا میں. دوسری طرف جو سلطنت روما تھی، اس نے بھی صدیوں سے خود کو ایک بہت بڑی طاقت کے طور پر منوا رکھا تھا. اس دور میں روم کیا تھا؟ آج کا روم نہیں تھا. سلطنت روما کا بڑا حصہ تو یورپ کے علاقوں پر مشتمل تھا، یورپ میں رہنے والوں کے کان کھڑے ہونے چاہیے. لیکن ترکی کا پورا علاقہ اور شام سمیت مغربی بحر روم کے ساحلی علاقے بھی اس کے قبضے میں تھے. یعنی آج کا یورپ پلس ترکی، یہ سب ملا لیجئے تو وہ اس دور میں روم کہلاتا تھا. تو گویا کہ پھر آج پورے یورپ پلس روم ترکی کو دیکھے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی اس وقت سپر پاور تھی. مذہب کے اعتبار سے رومی عیسائی تھے. 300 عیسوی میں پوری رومی سلطنت نے عیسائیت قبول کر لی تھی. اس کے برعکس ایرانی جو تھے وہ آتش پرست تھے، آگ کو پوجتے تھے، مجوسی تھے. ان دونوں عالمی طاقتوں کے درمیان طاقت کے توازن میں پچھلی صدی سے، یعنی 100 سال سے بس جنگ ہو رہی تھی. 100، کبھی یہ اوپر کبھی وہ اوپر. جب ایرانیوں میں کوئی اچھا حکمران آتا تو وہ غالب آ جاتے، رومیوں کے کچھ علاقوں پہ قبضہ کر لیتے، اور سیم تھنگ دوسری طرف بھی ہوتی. نتیجہ کیا ہوتا کہ رومی جب غالب آتے تو وہ ایرانیوں کے بہت سارے علاقے خالی کرا لیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی تھی؟ 571 عیسوی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال بعد. ٹھیک ہے، یہی کشمکش اس دور میں ان دونوں قوتوں میں جاری تھی. سن 602 میں ایک جنگ کی صورت اختیار کر لی اس کشمکش نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 31 سال تھی، 31 ایئرز تھی، اور یہ جنگ بالآخر 614 عیسوی میں ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کے ہاتھوں رومیوں کی بدترین شکست پر ختم ہوئی. کتنی بات سمجھ آئی؟ کہ ابھی اللہ کے نبی کو نبوت نہیں ملی، آپ کی عمر مبارک جس وقت 31 سال تھی، تو اس دور میں، یعنی 614 کا وہ دور تھا، ایران کے بادشاہ کے ہاتھوں رومیوں کی شکست ہوئی. اتنی بات واضح. اس کے نتیجے میں رومی سلطنت کو ترکی کے اہم شہروں سمیت اپنے بہت سے علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑا. ان کے مقدس شہر ایلیا، ایلیا کیا؟ یروشلم کا دوسرا نام ہے. یہ یروشلم جو تھا 70 عیسوی میں بالکل تباہ ہو گیا. بعد میں رومی شہنشاہ ہیڈریان کے دور میں اسے ایلیا کے نام سے نئے سرے سے آباد کیا گیا. اس کو بھی ایرانیوں نے تباہ و برباد کر دیا. وہاں پر نصب مقدس صلیب بھی ان کے قبضے میں چلی گئی. عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق یہ وہی صلیب تھی جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی، یہ ان کا عقیدہ ہے، ہم تو نہیں اس کو مانتے. خیر، اب کیا ہوا؟ رومیوں کی شکست کے وقت مکہ میں اللہ کے نبی کی دعوت شروع ہو گئی، یعنی اتنے میں پھر 10 سال گزر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی. 5 سال گزر چکے تھے آپ کو دین کی دعوت لوگوں کو دیتے ہوئے، اور اب ایگزیکٹ یہ وہی دور تھا جو ہم نے پچھلی سورت یعنی سورت العنکبوت میں پڑھ لیا. مسلمانوں پر مشرکین کی زیادتیاں تھیں، روز بروز بڑھتی جا رہی تھیں، اور مسلمان اور کافر کی ایک ایسی ٹرم مکہ میں سمجھ آ چکی تھی کہ صاف لگ رہا تھا کہ اس وقت مکہ میں دو آبادیاں ہیں، ایک مسلمان اور ایک کافر. ایرانیوں کی ہمدردیاں مشرکوں کے ساتھ تھیں، بات واضح؟ یعنی ایرانی کون تھے؟ مشرک تھے. تو مشرک ہونے کی وجہ سے مکہ والوں کے ساتھ ان کی ایسوسیشن تھی، افیلیشن تھی. اور رومی چونکہ کرسچینز تھے، کچھ نہ کچھ صحیح، لیکن مشرکوں کی نسبت تو مسلمانوں سے ان کے عقائد قریب تھے نا، تو مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ، اور اس کا اپوزٹ بھی تھا، بات واضح ہے؟ آپ ایسے سوچیں جیسے کوئی میچ ہوتا ہے، ایک ایسا میچ ہے جس میں آپ کا اپنا ملک کھیل رہا ہے، اس میں تو بات صاف سمجھ آتی ہے کہ آپ دعائیں کرتے ہیں پاکستان جیت جائے، پاکستان جیت جائے. لیکن سم ٹائم ایسا نہیں ہوتا کہ پاکستان نہیں کھیل رہا ہوتا، دو اور ملک کھیل رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس وقت بھی گھر کے آدھے لوگ ایک کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، آدھا دوسرا کا دے رہے ہوتے ہیں، یا مسلمان ایک کا دے رہے ہیں تو نان مسلم دوسرے کو دیتے ہیں، بالکل یہی کیفیت تھی. اس لیے مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں. اب جب یہ حالات ہوئے کہ رانی غالبہ کے مشرک اس بات پہ، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں شوئے مار رہے تھے، ادھر ایرانیوں نے رومیوں کو غالب کر دیا، ہم تمہیں بھی کر دیں گے. سمجھ آئیے بات؟ کہ آج تم ان کو دیکھو، ہم تمہیں دیکھتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم اور بڑھا دیا گیا، حتیٰ کہ سن 615 عیسوی میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنا گھر بار چھوڑ کر حبشہ جانا پڑا. اب حبشہ کی عیسائی سلطنت کس کی تھی؟ رومیوں کی حلیف تھی، سمجھیے گا. حبشہ بھی اس وقت ایک کرسچن ملک تھا، تو مسلمان جب وہاں چلے گئے اور انہوں نے پناہ بھی بڑی اچھی دے دی، تو مکہ والوں کو اور غصہ آیا. بات سمجھ رہے نا؟ چار چیزوں کو بیچ میں ہم لے کے چل رہے ہیں. اب ان حالات میں یہ آیت نازل ہوئی، غلبت الروم. ہمیں پتہ ہے کہ آج رومنز مغلوب ہیں، دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیجئے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آج مسلمان مغلوب ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آج کرسچینز مغلوب ہیں، لیکن ڈونٹ وری، قریب کے وقت میں، یعنی یہ جو فی ادنا الارض ہم نے پڑھا نا، قریب کی سرزمین میں اس وقت واقعی رومی شکست کھا چکیں گے، اور چند سال میں یہ صورت تبدیل ہو جائے گی اور ایرانیوں پر رومی غالب آ جائیں گے. اب یہ بات اس حالات میں اتنی ناممکن تھی، اتنی ناممکن تھی کہ میں اگر اس بات سے نہ ڈروں نا کہ سیاسی گفتگو ہو جائے گی، تو آج کے دور کے کسی پسے ہوئے مسلمان ملک کی مثال لے لیں کہ کوئی کہہ دے فی بد اسی، یعنی 2 سے 9 سال کے بیچ میں وہ غالب آ جائے گا اور سپر پاور اس کے انڈر ہو جائے گی، تو کوئی مان نہیں سکتا. چلے ماضی کی قریب کی مثال تو لے سکتے ہیں، روس. آج سے 20 سال پیچھے روس ایک بہت بڑی قوت تھی، اس نے افغانستان پہ حملہ کیا، اور جو حالات تھے وہ اس وقت ہماری گفتگو نہیں ہے، لیکن اس دن اگر کوئی کہتا کہ ایک وقت آئے گا کہ روس کی سلطنت 7-8 چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ جائے گی اور افغانی غالب آ جائیں گے، تو کوئی مان سکتا تھا؟ لیکن ہوا نا، بالکل وہی حالات ہیں. یہ صورت بتا رہی ہے کہ آج کی سپر پاور جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہی ہے، چند سالوں میں وہ ٹوٹ جائے گی، وہ دب جائے گی، اور مسلمان آگے آئیں گے. اب جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو مکہ والوں کو تو ہنسنے کا موقع مل گیا، دیکھو دیکھو باتیں کیسی کرتے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے. انہوں نے اس موضوع کو گفتگو کا موضوع بنایا اور جگہ جگہ بیٹھ کے مسلمانوں کو چڑچڑاتے. اسی طرح کا ایک موقع تھا کہ عبی بن خلف نام کا ایک مشرک تھا، اس نے لوگوں کو اس بات پہ پرووک کیا، دیکھو دیکھو یہ مسلمان کیسے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں جی کہ ایک وقت آئے گا کہ ایرانی غالب آ جائیں گے اور دس اینڈ دیٹ، اور اس دن تو مسلمان بھی بڑے خوش ہوں گے. حضرت ابو بکر کے ساتھ اس کی منہ ماری ہو گئی. حضرت ابو بکر نے کہا جب یہ بات قرآن میں آئی ہے تو سچ ہے. کہا اچھا سچ ہے تو شرط لگا لو. یہ وہ دور تھا کہ جب شرط لگانا جس پہ پیسے بھی رکھے جائیں حرام نہیں ہوا تھا، ابھی ابتدائی دور تھا اسلام کا. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ بات قرآن کی یہ پیشن گوئی 3 سال کے اندر اندر پوری نہ ہوئی تو 10 اونٹ میں تمہیں دوں گا، ورنہ 10 اونٹ تم مجھے دو گے. بعض جگہ 10 کی جگہ 100 اونٹوں کی بھی بات آتی ہے، کچھ بھی تھی لگا لی. ابو بکر صدیق یہاں سے اٹھے، اپنا معاملہ اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے. اس وقت چونکہ شرط وغیرہ کی حرمت کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، آپ نے بھی اجازت، لیکن آپ نے کہا کہ 10 سال کی کر لو، ودا کا لفظ عربی زبان میں 9 سال تک ہوتا ہے، یعنی تم نے شرط لگا دی 3 سال کی، تو اللہ نے کہا فی 3 میں نہ ہو 4 میں ہوگا 5 میں ہوگا، تو حضرت ابو بکر نے پھر کہا اب میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا، 10 سال کے اندر اندر یہ بات ضرور ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ یہ بات ہو گئی، 9 سال گزرے، اس واقعے اور اس صورت، اس دن مسلمان غزوہ بدر میں بہترین خبر آئی کہ آج رومی غالب ہو گئے اور ایرانی مغلوب ہو گئے، دوہری خوشیوں کا دن تھا. اب آپ سوچیں گے وہ اونٹوں کی شرط کدھر گئی، کیا ہوا؟ 9 سال کے عرصے کے دوران ابی بن خلف کا انتقال ہو گیا، لیکن عرب لوگ جو تھے نا وہ اپنے وعدے پکے تھے، اونٹ لے کر مدینہ پہنچے کہ ابو بکر کو پیش کریں. اب انہوں نے ابو بکر کو پیش کیے، اس دوران جوئے کی آیتیں، یعنی یسر، جس میں شرطیں لگانا اور پیسے لے کرنا کی تھی، تو ان 100 اونٹوں کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ بعض کہتے ہیں کہ ان سے لیے ہی نہیں، بعض کہتے ہیں کہ لیے گئے. یہاں سے بھی آپ دیکھیں کتنے مشکل حالات میں اب کچھ کرتے کراتے سلمانوں کو اتنا یقین تھا کہ اگر کوئی بات قرآن میں آ گئی تو وہ سچ ہوگی، تو اس کا ذکر ان آیات میں. اب یہ بات ہو گئی ان کے ساتھ، ذرا تھوڑی سی اور ہسٹری سن، دوبارہ چلتے ہیں آیتوں پہ. دوسری طرف اگر دیکھیں تو روم کا جو ہرکل تھا، ہرکلس جس کو بولتے ہیں، اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے مسلسل منصوبہ بندی کر رہا تھا. 8 سال بعد، یعنی 622 عیسوی میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، ہرکل نے حالات کو سازگار سمجھتے ہوئے اپنے منصوبے کو عملی جمع پہنانے کا فیصلہ کیا، اور ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ لمبا سا چکر لگا کر کیپسین سی کی طرف سے ایرانیوں پر حملہ کیا. ایرانی اس حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے، چنانچہ وہ تاب نہ لا سکے اور ذلت امیز قسم کی شکست ہوئی، اور ہرکل اب ان مقبوضہ علاقوں سے گزرنے میں کامیاب ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قرآن پاک میں آئی ہوئی یہ دونوں خوشخبریاں حرف بحرف پوری کر دیں. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غلبت الروم. آپ اور میں اس سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ کوئی میچ تو نہیں ہو رہا جو ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی جنگ تو نہیں ہے. ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ یہ قرآن من جانب اللہ. میں جب بھی صورت پہ آتی ہے نا، شروع سے میری یہ کیفیت ہو جاتی ہے، میں سوچتی ہوں کہ اچھا، سن 590 میں صورت نازل ہوئی، اس وقت تو کسی کو پتا بھی نہیں تھا، ٹھیک 9 سال کے اندر یہ سب ہو گیا، تو اس کا مطلب آج قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے کہ قیامت آئے گی، اقتربت الساعۃ، وانشق القمر، کبھی کبھی اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، پھر یہ سب بھی ہوگا. یعنی کیا قرآن کی سچائی پہ یقین نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. اور یاد رکھیے کہ اس کا تعلق پچھلی سورت کے آخر سے بھی ہے. ہم نے آخری آیت کیا پڑھی تھی سورت العنکبوت کی، کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہاں تو چونکہ سورت کا بھی آخر تھا، لیسن بھی آخر تھی، اور بات بھی وہاں پوری ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کو ہم یہاں جوڑ کر دیکھ لیں تو سمجھ میں آتی ہے کہ آج وہ لوگ جو اللہ کی خاطر مشکلیں سہ رہے ہیں، ہم ایک وقت آئے گا ان کو ضرور راستے دکھائیں گے. رب جڑا، وہ صورت کے آخر میں ایسے تھا کہ مسلمان پس رہے ہیں، کوششیں، کوئی نتائج ٹھیک نہیں ہے، گھر والے ناراض، باہر والے پریشان، ادھر ادھر ایک شور مچا ہوا ہے، اور ادھر ایسے لگتا ہے کہ مسلمان غالب ہو گئے. یفرح المومنون. یہی میری اور آپ کی زندگی کا بھی مرحلہ، حق کے راستے کی ترتیب یہ ہے. والذین جاہدوا فینا، شرط یہ ہے، دیکھیں یہاں اس آیت کو آپ دوبارہ اپنے سامنے رکھ کے دیکھ لیں، وہ لوگ جنہوں نے فینا، کیا یہ لفظ ایسے نہیں آ سکتے تھے والذین جاہدوا فی سبیلنا، تو یہاں سبیل نہیں ہے، یہاں فینا سے مراد ہے ہماری خاطر. کوئی بندہ اللہ کی خاطر جو بھی قربانی دے رہا ہے، جان کی، مال کی، وقت کی، جذبات کی، رشتوں کی، اپنی جاب چھوڑ کر، اپنا مال لگا کر، جس نے اللہ کی خاطر کوئی بات سنی، تانا سنا، الزام سنا، جھگڑا ہوا، ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھائیں گے. بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے نیا نیا کھانا پکانے والا اور پرانا کھانا پکانے والا، اس کا فرق. شروع میں انسان ماچس کی تیلی پکڑ کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں اور ڈر لگتا ہے اس کو اس وقت، لیکن بعد میں عورتیں کس طرح بے دریک کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں. اللہ کی خاطر جتنی مشکلیں آج آپ سہ رہے ہیں، اتنا آپ کو راستے ملیں گے. اور اگر ابھی آپ کو کوئی راستے نہیں دکھ رہے نا، تو آپ نے بھی اللہ کی خاطر کوئی مشکل بھی نہیں سہی. یاد رکھیے، اللہ کی مدد مشکلات سے گزرنے کے بعد آتی ہے. اور اگر ہمیں ابھی تک کوئی مشکل ہی نہیں آئی، تو ایمان کا رنگ بھی تو پکا نہیں ہوا. कभी आपने मेहंदी घोली होगी, ठंडे पानी में एकदम मेहंदी घोल दें, बाद में लोग कहते हैं उसको धूप में रख दो, गर्म कर दो, रंग आ जाएगा। वो रंग कभी नहीं आएगा अगर आप खोलते हुए पानी में मेहंदी के रंग को डाल के देखें, 10 सेकंड के अंदर आपको रंग उभरता हुआ दिखेगा। अल्लाह की खातिर नो पेन तो नो गेन। आपको मुझे अगर अल्लाह का दीन सीखने में आज मुश्किलात आती हैं, सिखाने में आती हैं, तो ये खुशकिस्मती है आपकी। अल्लाह आपका रंग ज्यादा करना चाहता है, शर्त एक है कि इंसान इन आजमाइशों और इन मुश्किलात पर जमा रहे और हट के ना पीछे हो जाए और अब वो कहते हैं स्केपिज्म का इख्तियार ना कर ले रास्ता। अल्लाह ताला कहते हैं ज़रूर हालात बदलेंगे। ये तो रूम के मगलूब होने की बातें थी और गलबे की बातें, हमने अमली जिंदगी में लोगों को देखा है, पूरे पूरे खानदान मगलूब हो जाते हैं, पूरे पूरे घर वाले सरेंडर कर देते हैं उस हक के आगे जब वो अपनी पूरी शद्दोमद के साथ आता है। लेकिन जब तक मैं पुरसकून नहीं, जब तक मुझे अपनी बात का यकीन नहीं, तो मैं दूसरों से तो कभी अपनी बात मनवा ही नहीं सकती। तो अमल की बात ये नोट करने की है कि हम अपने कदमों को मजबूत करें, जम के बात करें। आपने हक का रास्ता चूज किया है, कोई आपने गलत फैसला तो नहीं किया, आपने कोई ऐसी बात तो नहीं कर दी कि जिसके नतीजे में अब आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा परेशान कर लें और लोगों को कह दें कि प्लीज मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, आई टुक दिस वे। गलत है। जितना आप अपनी बात पर यकीन करते जाएंगे, अल्लाह की मदद आपका रास्ता दिख रही है, वो आपको इस तरह से इन मुश्किलात की चक्कियों से निकालेगी कि आपकी मदद करने वाले बन जाएंगे वो लोग। वही मिसाल मैंने आपको पहले भी दी है कि जो लोग शुरू में मुखालिफ होते हैं वो मुआविन कैसे बन जाते हैं, कि जैसे आप कहीं शॉपिंग पे जाएं और साथ जाने वाले जो ब्रदर हैं वो कहें कि बस अब छोड़ दो, ख़त्म करो, मैं घर जा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ। लेकिन आप थोड़ी दूर और आगे जाती हैं, देखते हैं पीछे फिर वो खड़े हैं बच्चे को उठाकर, क्योंकि आपको यकीन है ना अपनी जन्नत का। तो आप जाएंगी तो आपके घर वाले खानदान वाले पीछे आएंगे। तो मगलूबियत गलबे में बदलेगी इंशाल्लाह। शर्त एक है कि फीना जाहदु फीना, हमारी इस रास्ते में कोशिशें अल्लाह जाया नहीं करेगा। जैसे हम किसी प्यारे की कोशिश को बहुत ज्यादा ऑनर देते हैं जो उसने हमारी खातिर सही होती है। कभी आपको कोई थोड़ा सा सुकून दे दे, कोई तकलीफ में आपको दबा दे, भूख में आपको खिला दे, परेशानी में आपकी परेशानी दूर कर दे, तो क्या आप उसका हक रखते? कभी रखा? 5 पाउंड की कोई चीज़ आपको ला दे, आप कहते हैं इसको 5.5 की करके दे दूं तो कितनी मुझे खुशी होगी, अगर मैं ज़्यादा नहीं भी कर सकती तो। कोई एक वक्त अगर आपकी मदद के लिए आ जाए तो आप 2 दफ़ा तो ज़रूर जाना चाहेंगी, तो क्या अल्लाह की ज़ात हमारा हक रखेगी? क्या अल्लाह इतना बेबियार है? क्या अल्लाह नाउज़ बिला इतना नाकद्र बेकद्र है? कान अल्लाह शाकिर नलीमा, उसको तो एक एक बात की खबर है कि तुम कहाँ करके क्या तकलीफें सह के आते हो। तो अल्लाह के वादों पर यकीन रखने वाले लोगों को अल्लाह कभी मायूस नहीं करता। हाँ, अगर थोड़ी दिली के साथ, दिल मिल यकीन के साथ, जिसको आप कहना चाहिए कि सेकंड थॉट आ गई, देखते हैं, सोचते हैं, आजमा लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं, तो ज़रूरत इस बात की कि हम भी अल्लाह ताला के वादों पर यकीन करते हुए उस पर नज़रें लगाएं, और जितनी उस हमारी नज़रें लगती जाएंगी उतना वो हमारे कामों को संवारता जाएगा। बहुत सारे लोग अल्लाह की मदद के बिल्कुल करीब होते हैं और वो गिव अप कर देते हैं। पता है आपको ये बात? बिल्कुल गिव अप करते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे थे, रास्ता भटक गए, भूल गए, घंटे से आप परेशान हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, और आखिर आपके साथ जो भी कहते कहते बस खत्म, मैं वापस डाल रहा हूँ, हम नहीं जा रहे, और आप वहां से वापस पलट आते हैं। फिर जब बाद में वो दर्स था या कोई मौका था या दीन का कोई काम था दुनिया का, बाद में पूछते हो, कहते आप किधर थे, वो जी घूम के कहाँ थे, आप जब बताते कहते हैं हो, उससे आगे एक आप मोड़ लेते सामने हमारा घर, फिर क्या अफसोस होता है? क्यामत के दिन उन लोगों को बहुत हिर्स होगी, बहुत हसरत होगी कि जिनकी कोशिशें कच्ची पक्की तो थी और काफी हद तक पक भी गई थी, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में चूल्हा बंद कर दिया। कोई खाना पकाए, बस गाली नहीं रहा, छोड़ दो, इतना ही बहुत है, और नहीं पकाना। वो थोड़ी सी आपकी जो कसर होती है ना, वो आपके खाने के सारे टेस्ट को जाया कर देती है। तो ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को जोड़ें। ये 10 पारे आपके अपने ताल्लुक बिल्ला को देखने के पारे हैं। ये चले गए तो ये वापस कभी नहीं आएंगे, मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ, इल्ला ये कि अल्लाह फिर कोई झटका लगवाए, कोई धक्का पड़ता है, या खुशी का या गम का आता है। वरना एक दफ़ा कुरान पढ़ने के बाद अगर आप ठंडे ठंडे गुजर गए, फिर आपके अंदर वो जोश कभी नहीं आएगा। پہلا قرآن تو دل پر بارش کی طرح برستا ہے. ایسے لگتا ہے کہ انسان کے اندر مردگی تھی اور وہ مردگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دور کر دی اس قرآن کے ذریعے سے. اس لیے ان وعدوں پہ یقین کر کر انسان اللہ پہ نظریں لگا کر بڑے بڑے فیصلے کر لیتا ہے, بڑے بڑے کام کرتا ہے. اور جو لوگ سوچ میں پڑتے ہیں, ہائے ہاؤ از اٹ پاسبل, ہاں واقعی یہ تو پاسبل نہیں, کہتے ہیں کہ ہر امپاسبل کے اندر آئی ایم پاسبل لکھا ہوتا ہے. اور اللہ کے کام تو تبھی ہوتے ہیں جب ہمیں وہ کام امپاسبل لگتے ہیں. تو ہر بندہ اللہ تعالیٰ سے وہی لیتا ہے جو وہ خود لینا چاہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگا, اور جن لوگوں نے اس پر یقین رکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھر کتنی خیر دلائی, کتنا کچھ کیا. فرمایا وہم من بعد غلبہم سیغلبون, ان قریب اپنی مغلوبیت کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے. واقعی یہ بات. اور اگر آج بھی آپ دیکھیں تو جزیرہ نما عرب کے اوپر شمال کی سمت میں شام ہے, یعنی اگر آپ نارتھ سائڈ پہ جائیں نا عرب سے تو شام آ جاتا ہے, اور شام کے ساتھ نیچے جائیں تو پھر عراق ہے, اور عراق کے ساتھ مشرق کی سمت میں ایران ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حطریقہ بتایا نا فی ادنا الارضی, کہ یہ کلوز تھا مکہ کے, یہ کلوزسٹ علاقہ تھا. اور کہتے ہیں کہ جزیرہ نما عرب کی سرحد پر واقع ان علاقوں کو قریب کی سرزمین کہا, جہاں ایرانی اور رومیوں کے درمیان وہ جنگ جاری تھی. ہوگا کب؟ فی بد اسی نین, چند سالوں میں. بدع کا لفظ جو ہوتا ہے نا گنتی کے اعتبار سے 9 سے 10 تک کے لیے ہوتا ہے. اور ویسے بدع کس کو کہتے ہیں آپ نے پیچھے پڑھا ہوا یہ لفظ؟ گوشت کے ٹکڑے کو کہتے ہیں. کہ اس طرح سے ایک ڈیوریشن آف ٹائم تھی, اور اسی پہ پھر حضرت ابو بکر نے اپنی شرط کو بڑھایا تھا. للہ الامر, اللہ ہی کے لیے ہے اختیار. کب؟ من قبل و من بعد, پہلے بھی اور بعد میں بھی. من قبل کیا تھا جی؟ کس کی طرف اشارہ ہے آپ گیس کر سکتے ہیں؟ آج اگر ایرانی غالب ہیں تو یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے, یعنی کوئی سپر پاور اپنی ترقیوں سے نہیں غالب آتی. ان کو فتح ملی تو بھی اللہ کی طرف سے ملی, اور اب بعد میں دوسروں کو ملے گی تو وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ملے گی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ, اور اس دن مومن خوشیاں منا رہے ہوں گے. کس بات کی؟ ایک خوشی تو آتش پرستوں پر اہل کتاب کی فتح کی ہوگی, اور اس کے ساتھ وَبِنَصْرِ اللَّهِ, اور اللہ کی مدد سے. یہاں لکھیے یہ کون سی نصر تھی؟ غزوہ بدر مراد ہے. آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے اسائنمنٹ میں کہ آیت 5 کی روشنی میں بتائیے کہ نصر اللہ سے کیا مراد ہے, تو اور یفرح المومنون سے کیا مراد ہے؟ تو یفرح المومنون سے مراد ہے مشرکوں پر غالب آنا رومیوں کا, اور نصر اللہ سے مراد ہے مسلمانوں کا بدر میں فتح پانا. اور ینصر من یشاء, وہ چاہتا ہے جس کی مدد کرتا ہے. وہو العزیز الرحیم, وہ غالب فرمانے والا. ذکر نہیں کیا گیا لیکن غزوہ بدر کی فتح مراد لے کر مسلمانوں کو تسلیاں دی کہ یہ ہوگا. اب تو چونکہ یہ ہو چکا ہے نا, اور ہم 20 بار پڑھ چکے ہیں تو ہم تو اتنا خوش نہیں. آپ امیجن کریے جس وقت 5 ہجری یا 6 ہجری میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہوں گی, تو ابو بکر جیسے صحابہ کا ایمان کہاں پہنچ گیا ہوگا. وہ تو پھر تاریخ میں یوں اوپر آگے آگے دیکھ رہے ہوں گے کب یہ وقت آئے گا اور ہم مسلمان فتح پا جائیں گے. بندے مومن کا یہی حال ہوتا ہے, زندگی کے تلخ سے تلخ دنوں میں وہ اچھے دنوں کا انتظار کرتا ہے. پریشان کن حالات ہیں, ہر دروازہ بند ہے, کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں. وہ آگے سے جھانکتے, وہ آگے کیا ذرا میں دیکھوں, وہ اندر چھپا کے اللہ نے کیا رکھا ہوا. یہ سچے ایمان کی علامت ہے کہ انسان مشکل جتنی بڑی پڑے اتنا زیادہ پر امید رہتا. وہ کہتے بس اب چونکہ یہ بیماری جانی ہے نا اس لیے زیادہ ہو گئی ہے, چونکہ اب میری غربت ختم ہونی ہے نا اس لیے آج کل میرا ہاتھ بہت ہی تنگ ہو گیا, چونکہ آج کل یہ ہونا ہے تو چونکہ یہ. ہر موقع پہ وہ اس طرح پر امید رہتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ یہ کام ہوا کہ ہوا. اور پتہ ہے آپ کو, اس کو خیر العبادہ کہا گیا ایک حدیث میں. خلاصہ کیا کہ برے دنوں میں یعنی مشکل دنوں میں اچھے دنوں کا انتظار عبادت کی بہترین شکل ہے. دکھوں اور تکلیفوں اور بیماریوں میں تو اللہ ہمیں پھر اس خوشی کا موقع دیتا ہے, ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں. اور یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن رکھو, میرا اللہ میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرے گا, میرے رب کو مجھ سے بہت پیار ہے, میرے رب نے کبھی مجھے ضائع نہیں کیا. جیسے حضرت ابراہیم کا ہم پیچھے پڑھ چکے نا, انہ کان ابی خفیہ, وہ میرے سے بڑی خفیہ محبت کرتا ہے. ہی سو سافٹ سو کائنڈ ود می. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی بھی نیگیٹو نہ سوچیں, اچھا سوچیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھے گا ویسے ہی دے گا, مان رکھے گا اللہ آپ کا. اور رشتوں میں بھی یہ کیا کریں, دوستیوں میں بھی یہ کیا کریں. کبھی یہ نہ کہ آپ نے تو آج تک مجھ سے کبھی اچھا ہی نہیں کیا, اور تم تو اچھی اولاد ہی نہیں ہو, तुम्हें तो माँ सबसे बुरी लगती है, वो कहेंगे अब माँ ने जब सर्टिफिकेट ही दे दिए तो कर लेते हैं बुरा, बीवी ने तो कभी खुश नहीं होना, तो हम इसको फिर क्या करें खुश करके। इंसानी ताल्लुकात में हमेशा ये कि आप मेरे साथ हमेशा अच्छा करती हैं, आप मेरे साथ बुरा कर ही नहीं सकते, मुझे पता है आपको मेरे से बड़ी शदीद मोहब्बत है। नहीं भी होगी ना तो शर्म के मारे होने लग जाएगी कि इसको तो मेरे से इतनी अच्छी उम्मीदें हैं और मैं इसके मामले में इतना सख्त हूँ। डील विद काइंडनेस इसी को कहते हैं। और इस तरह से अल्लाह सुब्हान तआला आप देखिए कि मुसलमानों को किस तरह खुशियाँ दिलाता है। हज़रत इब्ने अब्बास, अबू सईद अल खुदरी, सुफियान सॉरी कुछ और नाम है, कहते हैं कि ईरानियों पर रूमियों की फतह और जंगे बदर में मुशरिकीन पर मुसलमानों की फतह का जमाना एक ही था और इसमें मुसलमानों को दोहरी खुशी हासिल हुई। अल्लाह अकबर। इससे ये भी पता चलता है कि लाइक माइंडेड लोगों की खुशियों पर भी खुश होना चाहिए। ठीक है ईसाई पूरी तरह हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर मुशरिकों के मुकाबले में वो जीतें तो हम उस पर निस्बतन ज्यादा खुश होंगे जबकि मामला दूसरी तरफ हो।